बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 163 اور 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسگری نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پروگرام کلام نور ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کلام نور کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پروگرام دریچے آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا، اور ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام آج ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ آپ ہماری نشریات اس وقت شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکیورٹی جنرل کی ٹیلی فونی گفتگو، پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ آج پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کی ساتویں برسی منائی جا رہی ہے۔ افغانستان میں لویا جرگہ بلایا جائے، طالبان حکومت سے سابق صدر حامد کرزئی کا مطالبہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات اور بعض مشترکہ مسائل کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں کہا ہے کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم جدت عمل اور لازمی اختیارات کے ساتھ ویانا میں موجود ہے اور ایک اچھے سمجھوتے کے حصول کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی فریق کی جانب سے کسی جدت عمل اور پہل کا مظاہرہ نہ کیے جانے کو مذاکرات میں عدم پیش رفت کا باعث قرار دیا، اور کہا کہ ایران نے ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی اور ایٹمی مسائل کے تناظر میں مجوزہ تجاویز پیش کی ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کی مجوزہ تجاویز کا متن ایٹمی سمجھوتے کے مطابق ہے، کہا کہ ایران نے ایٹمی سمجھوتے سے ہٹ کر کوئی مطالبہ پیش نہیں کیا ہے، اور ساتھ ہی ایٹمی سمجھوتے سے ہٹ کر کوئی نیا وعدہ اور شرط بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مذاکرات میں ایرانی فریق نے اچھی تجاویز پیش کی ہیں جو پائیدار سمجھوتے کی بنیاد بن سکتا ہے، کہا کہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ مغربی فریقوں کی جانب سے جس تشویش کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے تعلق سے تمام پابندیاں منسوخ کی جائیں۔ امیر عبداللہیان نے ایران اور ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے درمیان نئے سمجھوتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ کی جانب سے کرچ کی سائٹ میں تخریبی کارروائی کی مذمت کیے جانے کے بعد ایران نے نیک نیتی کے اظہار کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سائٹ میں کیمرے نصب کرنے کی اجازت دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نیک نیتی اور فعال جدت عمل سے ایک اچھا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دھونس اور دھمکی کی زبان ہرگز برداشت نہیں کرے گا، اور مغربی فریقوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران کے سلسلے میں دھمکی کی زبان استعمال کرنے کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس گفتگو میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی ویانا مذاکرات کو اہم قرار دیا اور کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ایٹمی سمجھوتا ایک اہم دستاویز ہے اور عالمی امن و ثبات کے لیے اس کا اسٹرکچر بہت کارآمد ہے۔ گوترش نے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعاون اور کرج سائٹ میں کیمرے نصب کرنے کی اجازت دینے کو سراہتے ہوئے اس اقدام کو آئی اے ای کے ساتھ تہران کے بہترین تعاون کا ثبوت قرار دیا کہ جو مذاکرات میں بحالی اعتماد کے عمل میں مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اقوام متحدہ نے ہمیشہ ہی ایٹمی سمجھوتے کی حمایت کی ہے کہا کہ ہم اس ادارے کے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ویانا مذاکرات اچھے نتائج کے حامل ہوں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں پیش رفت کی امید ظاہر کی ہے۔ ویانا میں 4+1 گروپ کے مذاکراتی وفود کے ساتھ ملاقات کے بعد ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے علی باقری کنی کا کہنا تھا کہ اگر تمام فریق ٹھوس تعاون کریں تو مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ کے ماہرین اور اسی طرح اعلی مذاکرات کاروں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور ماہرین اب تحریری دستاویزات پر کام کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں بات چیت کا سلسلہ ایسے وقت میں جاری ہے جب دشمن کے ذرائع ابلاغ کے تخریبی پروپیگنڈے اور صہیونی حکومت کی رخنہ اندازیوں کے باوجود ایرانی وفد کی کوششوں کے نتیجے میں مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مذاکرات کے ساتویں دور میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاملات کے حوالے سے تحریری تجاویز دیگر فریقوں کو پیش کی ہیں۔ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ کیونکہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی، لہذا یہ واشنگٹن ہے جو پابندیاں ختم کر کے ایٹمی معاہدے میں واپس آئے اور اس بات کا یقین حاصل کیا جائے کہ امریکی ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح علیحدگی پسندوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع کولگام کے ریڈونی بالا گاؤں میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات جھڑپ شروع ہوئی جو جمعرات کو آخری اطلاع ملنے تک جاری تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق اس جھڑپ میں 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ کشمیر پولیس نے دعویٰ کیا کہ کولگام میں سرچ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کو ہتھیار ڈالنے کا موقع دیا گیا لیکن انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پچھلے چند روز سے تقریباً ہر روز سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ آج پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کی 7 برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب یا قوم نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک بزدلانہ سوچ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کے بعد پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف مزید بلند ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیشنل پلان کے تحت دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف سابق صدر آصف علی زرداری نے سانحہ اے پی ایس میں شریک دہشت گردوں، منصوبہ سازوں اور ان کے سہولت کاروں کو عدالت کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر صریح طریقے سے عمل نہ کیے جانے کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ ریاست کو حق نہیں ہے کہ معصوم انسانوں کے قاتلوں کو معاف کر دے۔ آصف علی زرداری نے طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کسی بھی طور معافی کے مستحق نہیں ہیں بلکہ انہیں عبرتناک سزا دینے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے سابق صدر نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لویا جرگہ تشکیل دینے پر راضی ہو جائے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ایسوسیٹڈ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لویا جرگہ تشکیل دے کر افراتفری روکیں اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے راستے پر چلیں۔ افغانستان کے سابق صدر نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم سب اسے سمجھیں اور جو غلطی کی اس پر غور کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان کے رہنماؤں نے آئندہ برس بہار میں لویا جرگہ بلانے کے سلسلے میں صلاح و مشورہ شروع کر دیا ہے اور اس کی سربراہی کے لیے لوگوں کی زبانوں پر سابق صدر کرزئی کا نام آ رہا ہے۔ 4 قبل 15 اگست کو طالبان نے صدر اشرف غنی کے فرار کر جانے کے بعد افغانستان کی حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت کے ترجمان نے اس ملک میں ارتکاب جرم کے سبب امریکہ سے ہر جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کی اس رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے، جس میں کہا گیا ہے کہ 10 افغانوں کو قتل کرنے کی بنا پر کسی بھی امریکی فوج کو سزا نہیں دی جائے گی، مارے جانے والوں کے ورثہ کے لیے ہر جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ 20 برسوں دوران افغانستان میں بہت سے بے گناہوں کو قتل کیا اور اس بنا پر اسے جواب دینا پڑے گا۔ افغانستان سے نکلنے سے پہلے اگست کے مہینے میں کابل میں ایک رہائشی مکان پر امریکی فوج کے ڈرون حملے میں 10 افغان شہری مارے گئے تھے، جن میں چند بچے بھی شامل تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں قیام امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 2001 میں اس ملک پر چڑھائی کر دی تھی اور تقریباً 20 برسوں تک اس ملک پر قبضہ کیے رکھا، جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں جنگوں اور مسلح جھڑپوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور ملک کا اقتصادی ڈھانچہ پوری طرح تباہ ہو گیا۔ امریکی قبضے دوران افغانستان میں دہشت گردی، قتل عام، بدامنی اور منشیات کی پیداوار میں حد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ عراق کے صوبہ دیوانیہ میں دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک کارما پر حملہ ہوا ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق بغداد کے جنوب میں واقع صوبہ دیوانیہ میں امریکی فوج کے ایک لاجسٹک فوجی کارما کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ مہینوں میں صوبہ ذیقار اور المبار میں امریکی فوجوں کے راستے میں بم کے دھماکے ہوتے رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ عراقی عوام ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کو غاصبانہ قبضہ سمجھتے ہیں اور ان کے فوری انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ بھی اس حوالے سے ایک بل منظور کر چکی ہے۔ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے صہیونی حکومت کا میزائلی حملہ ناکام بنا دیا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے اعلان کیا کہ اس ملک کی فوج نے دمشق کے مضافاتی علاقوں کی فضاؤں میں کئی میزائلی حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ سانا کے اعلان کے مطابق صہیونی دشمن نے یہ حملہ مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں سے انجام دیا ہے۔ اس حملے میں ایک شامی فوجی جاں بحق ہوا ہے۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کی مدد کے لیے شامی فوج کے اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بناتی رہتی ہے۔ شام کا بحران سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی حمایت سے شروع ہوا تھا، جس کا مقصد علاقے کا توازن صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ شام کی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد اور روسی حمایت سے اس ملک میں داعش کی بساط لپیٹ دی ہے، جبکہ دیگر دہشت گرد گروہ بھی شکست کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل شام میں دہشت گردوں کے مکمل شکست سے سخت تشویش میں مبتلا ہے۔ طرابلس میں عسکریت پسندوں نے وزیراعظم کے ہیڈ کوارٹر کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں سرگرم سمود بریگیڈ نامی گروہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ملک میں صدارتی انتخابات نہیں ہوں گے اور وہ طرابلس میں تمام سرکاری اداروں اور مراکز کو بند کر دیں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لیبیا کی صدارتی کونسل کے چیئرمین محمد المنفی اور کونسل کے ارکان کو گھروں پر عسکریت پسندوں کے حملے کے خوف سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق لیبیا کے دارالحکومت میں پیدا ہونے والی کشیدگی کا تعلق صدارتی کونسل کے عبدالباسط مروان کو طرابلس کے ملٹری زون کے کمانڈر کے عہدے سے ہٹانے کے فیصلے سے ہے، تاہم سیف الاسلام قذافی اور جنرل خلیفہ حفتر کی جانب سے خود کو نامزد کیے جانے کے باعث بھی لیبیا میں سیاسی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ سیف الاسلام قذافی پر انسانیت کے خلاف ارتکاب جرائم کے سلسلے میں عالمی فوجداری عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور لیبیا کے اٹارنی جنرل کے دفتر نے سیف الاسلام کے خلاف قتل اور کرائے کے قاتلوں کو استعمال کرنے کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں، لیکن سبھا اپیل کورٹ نے سیف الاسلام قذافی کی جانب سے خود کو انتخابات میں نامزد ہونے کے لیے نااہل قرار دیے جانے کے خلاف اپیل پر سماعت کرتے ہوئے انتخابات میں معمر قذافی کی موجودگی کو بلا معنی قرار دیا ہے اور اس سے ملک میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ امریکی بحریہ نے اپنی سمندری حدود کے بجائے خلیج عدن میں جدید ترین لیزر ہتھیار کا تجربہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی حکام نے خلیج عدن میں کیے جانے والے جدید ترین ہتھیار کے تجربے کو کامیاب قرار دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جدید ترین لیزر ہتھیار ایک امریکی بحری جہاز سے خلیج عدن میں ایک ہدف کی جانب داغا گیا۔ بحرین میں تعینات امریکہ کے پانچوں فلیٹ کے جاری کردہ بیان میں اس تجربے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس ہتھیار کے ذریعے مطلوبہ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے 2020 میں امریکہ نے ایسے ہی ایک ہتھیار کے ذریعے ڈرون طیارے کو تباہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لیزر ہتھیاروں کے امریکی تجربات پر اندرونی بیرونی فوجی حلقوں میں شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ نئے کرونا ویرینٹ اومیکرون کے 2 لاکھ مریضوں کے ساتھ جنوبی افریقہ سے آگے نکلتے ہوئے دنیا میں اس وائرس کا مرکز بن گیا ہے۔ فارچون نیوز کے مطابق ایسٹ اینگلیا یونیورسٹی کے پروفیسر پال ہنٹر کا کہنا ہے کہ اومیکرون برطانیہ میں جنوبی افریقہ سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ادھر برطانوی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ کے نئے ویرینٹ میں مریضوں میں 20% افراد اومیکرون میں مبتلا پائے گئے ہیں، جبکہ لندن میں اومیکرون کا تناسب 44% تک پہنچ گیا ہے۔ برطانیہ کے قومی ادارہ صحت نیشنل ہیلتھ سروسز نے اومیکرون وائرس کو ملگیر خطرہ قرار دے دیا ہے۔ این ایچ ایس نے اسپتالوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 2 لاکھ نئے مریضوں کو داخل کرنے کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائیں اور ایسے مریضوں کو ڈسچارج کر دیا جائے جن کا اسپتال میں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ برطانیہ کا قومی ادارہ صحت نے ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک بار پھر فوج سے مدد طلب کر لی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیٹو کی جانب سے یوکرین کو اسلحے کی سپلائی کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ ماسکو میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخاروا نے خبردار کیا کہ نیٹو کے رکن ملکوں کی جانب سے یوکرین کو اسلحے کی فراہمی کشیدگی میں اضافے کا سبب بنے گی۔ ماریا زاخاروا نے کہا کہ نیٹو کے رکن ممالک یوکرین کو اسلحے کی فراہمی میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور صرف امریکہ نے 2014 کے بعد سے 2.5 ارب ڈالر کے ہتھیار اس ملک کو فراہم کیے ہیں۔ دوسری جانب نیٹو کے سیکورٹی جنرل جینس اسٹولن برگ نے ایک بار پھر ماسکو کو دھمکاتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین پر حملے کی روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ برسلز میں جارجیا کے وزیراعظم راکلی گیرس دیلی سے بات چیت کرتے ہوئے اسٹولٹن برگ کا کہنا تھا کہ نیٹو اپنے شرکا کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ نیٹو کے سیکورٹی جنرل نے اس ملاقات میں خطے کی صورتحال، خاص طور سے یوکرین اور جارجیا کے اطراف نیز بحیرہ اسود میں روسی فوجی نقل و حرکت میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ جارجیا نیٹو کا مبصر ملک ہے اور عنقریب اس فوجی اتحاد کا رکن بن جائے گا۔ نیٹو نے جارجیا کی رکنیت کے معاملے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے فوجی ساز و سامان کو پوری طرح سے اپ گریڈ کر دیا ہے۔ جارجیا نیٹو کے رکن ملکوں کے ساتھ متعدد سالانہ فوجی مشقیں بھی انجام دیتا آ رہا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب نیٹو نے حالیہ برسوں دوران مغرب کے لیے روسی خطرات کا بہانہ بنا کر روس کی سرحدوں کے قریب اپنی فوجی موجودگی میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ یوکرین کی حکومت نے بھی مشرقی علاقوں میں علیحدگی پسندوں کے خلاف جنگ کے بہانے روسی سرحدوں کے قریب اپنی فوجوں میں اضافہ اور مورچے مضبوط کیے ہیں۔ امریکہ اپنی دیرینہ رقیب سپر پاور کی حیثیت سے روس پر دباؤ ڈالنے کے راستے تلاش کرتا رہتا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کی سرحدوں کے قریب روسی فوجی نقل و حرکت کو یوکرین کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے ماسکو پر دباؤ ڈالنے اور خطے میں کشیدگی پھیلانے کا نیا بہانہ تلاش کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے جارے سعودی اتحاد کے حملوں کے جواب میں سعودی عرب کی ملک خالد ایئر بیس اور جیزان میں چند دیگر اہداف پر میزائل برسائے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج کے میزائلی یونٹ نے سعودی عرب کی ملک خالد ایئر بیس اور جیزان میں چند دیگر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تمام میزائل ٹھیک نشانے پر لگے ہیں کہا کہ یہ حملہ یمن کے مظلوم عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے جرائم اور فضائی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے جنوبی سعودی عرب میں واقع جیزان اور ابہا کے ہوائی اڈوں نیس ملک خالد ایئر بیس کو گزشتہ مہینوں کے دوران کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ ان دونوں ہوائی اڈوں اور ملک خالد ایئر بیس سے ہی یمن پر بمباری کرنے والے سعودی اتحاد کے جنگی طیارے ایندھن بھرتے ہیں اور پھر یمن کے بے گناہ عوام کو نشانہ بناتے ہیں۔ سعودی عرب پر یمن کا میزائلی حملہ ایسے عالم میں انجام پایا ہے کہ صوبہ الحدیدہ اور طائز پر سعودی جنگی طیاروں کے حملوں میں 3 بچے اور 1 خاتون اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور 10 افراد شہید ہو گئے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ الحدیدہ کے ہیس علاقے کے رہائشیوں پر جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق اور ایک ہی خاندان کے 5 بچے زخمی ہو گئے۔ ادھر یمن کے صوبہ طائز پر سعودی اتحاد کے حملے میں ایک اور بچہ اور ایک خاتون شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صنعاء، حجہ، معارب اور طائز صوبوں کے رہائشی علاقوں کو کئی بار اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمنی دارالحکومت صنعاء اور صوبہ حجہ کے اتینا علاقے پر 2 بار بمباری کی ہے۔ صوبہ معارب میں البلق، الجوبہ اور سرواہ نامی علاقوں کو بھی بترتیب 3، 5 اور 11 بار جارح سعودی اتحاد کی جانب سے حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ طائز کے البرح نامی علاقے پر بھی 2 بار بمباری کی۔ جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ ہفتوں کے دوران یمن کے مختلف رہائشی علاقوں کو بارہا اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی اتحاد نے جنگ یمن میں پے در پے شکستوں کے بعد اپنی خفت مٹانے کے لیے رہائشی علاقوں پر حملے تیز کر دیے ہیں اور بمباری میں ماضی کے مقابلے میں شدت آ گئی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کو اپنی فوجی جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے اور ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیتوں میں اب تک لاکھوں یمنی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زائد افراد بے گھر اور در بدر ہو گئے ہیں۔ جار سعودی اتحاد کی وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں یمن کی 80% بنیادی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں اور عوام کو غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا بات کر، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا وہ تجھے بچائیں گے، پار بھی سفینے کا ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی ذکر کر، مدینے کا کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، اپنے مرشد سے کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا وہ بتائیں گے تجھ کو۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام کلام نور۔ کلام نور سے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 آذر، 11 جمادی الاول اور 16 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ جماد الاول سن 597 ہجری قمری کو عالم اسلام کے نامور فلسفی، ریاضیداں، منجم اور دانشور خواجہ نصیر الدین طوسی ایران کے شمال مشرقی شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہلاکو خان کے زمانے میں سب سے بڑے اسلامی اور علمی مرکز اور پہلی سائنس اکیڈمی یعنی مراغا کی رصدگاہ کی بنیاد رکھی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کی کوشش سے مراغا کی رصدگاہ بہترین وسائل اور آلات سے لیس ہو گئی کہ جس کی 300 سال کے بعد تک بھی مغرب میں کوئی نظیر نہیں ملتی تھی۔ انہوں نے اپنے فلکیاتی مشاہدات کے لیے شمسی گھڑی سے استفادہ کرنے کے نئے طریقے دریافت کیے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا جس میں 4000 سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ انہوں نے اپنی رصدگاہ میں 16 سال تک ستاروں کے بارے میں تحقیق کی۔ نصیر الدین طوسی کی کل تالیفات و تصنیفات فارسی اور عربی میں 80 کتابوں اور مقالوں پر مشتمل ہیں، جن میں اساس الاقتباس، اخلاق ناصری، اوصاف الاشراف اور شرح اشارات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا انتقال 18 ذی الحجہ سن 672 ہجری قمری کو ہوا۔ سولہ دسمبر سن 1670 عیسوی کو ہالینڈ کے معروف مصور وانڈر ہیلسٹ کا انتقال ہوا۔ وہ 1613 میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وانڈر ہیلسٹ اپنی محنت اور صلاحیت کی بدولت بتدریج مشہور ہوتے گئے۔ ان کو گروہی تصاویر کی مصوری میں خاص مہارت حاصل تھی۔ وانڈر ہیلسٹ کا 57 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سولہ ستمبر سن 1950 عیسوی کو قبرص کے عوام نے برطانوی سامراج سے نجات حاصل کرنے کے لیے آزادی کی تحریک شروع کی۔ برطانیہ سے پہلے قبرص سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ برطانیہ نے 1877 میں سلطنت عثمانیہ کی رضامندی سے قبرص میں اپنی افواج کو تعینات کیا اور 1914 میں اسے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں شامل کر لیا۔ 1925 میں برطانیہ نے قبرص کو باضابطہ طور سے اپنی کالونی بنانے کا اعلان کیا۔ 14 اگست 1960 کو حریت پسندوں کی جدوجہد رنگ لائی اور قبرص نے برطانوی سامراج سے اپنی باضابطہ آزادی کا اعلان کر دیا۔ تاہم 1974 کی فوجی بغاوت اور شمالی قبرص پر ترکی کے کنٹرول کے باعث اس ملک کی تقسیم کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ پچیس آذر سن 1376 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوری ایران کے ریڈیو ٹی وی کے ادارے IRIB کی غیر ملکی سروس کے پہلے ٹی وی نیٹورک سحر یونیورسل نیٹورک نے محدود دورانیے کی نشریات کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ عربی، اردو، آذری، بوسنی، ترکی، استنبولی، فرانسیسی اور انگریزی سات زبانوں میں مجموعی طور پر 19 گھنٹے کی نشریات شروع ہوئیں۔ اس نیٹورک نے دے ماہ سن 1393 ہجری شمسی میں نئی پالیسی کے تحت ریڈیو ٹی وی نیٹورک کے عنوان سے بتدریج اپنی نشریات کا دائرہ وسیع کر کے اردو، آذری، کردی اور بلقان چار زبانوں کے چینلوں کے ساتھ 24 گھنٹے کی نشریات کا آغاز کیا۔ سحر یونیورسل نیٹورک ایک عوامی نیٹورک کے طور پر سیاسی، اقتصادی، جنگ و مقابلہ، دستاویزی اور ڈرامے پر مبنی پروگرام پیش کرتا ہے۔ ان پروگراموں کے ساتھ ساتھ سحر نیٹورک ملکی اور بین الاقوامی خبری پروگرام بھی پیش کرتا ہے۔ سولہ دسمبر 1998 عیسوی کو معروف مسلمان فرانسیسی مفکر اور ادیب روجے گارودی کو ہولوکاسٹ سے انکار اور اسرائیلی سیاست کے افسانے کے نام سے موسوم کتاب لکھنے کی بنا پر فرانس کی ایک عدالت نے قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ روجے گارودی نے اپنی اس معروف کتاب میں انتہائی مضبوط دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران صہیونی اور نازیوں کے درمیان قریبی تعاون موجود تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ صہیونیوں نے سرزمین فلسطین پر ایک یہودی حکومت بنانے کے لیے ہٹلر کے مظالم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ روجے گارودی نے نازیوں کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کے قتل عام کو ایک افسانہ قرار دیا اور یہ ثابت کیا کہ اس زمانے میں یہودیوں کی تعداد ہرگز اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ان میں سے 60 لاکھ کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال اسرائیل کے دباؤ میں آ کر فرانس کی عدالت نے روجے گارودی کو ہولوکاسٹ سے انکار کے جرم میں قید اور نقد جرمانے کی سزا سنائی، اور یوں فرانس نے آزادی اظہار کے مغرب کے ان جھوٹے دعووں کی قلعی کھول دی جن کا پروپیگنڈا وہ ساری دنیا میں کرتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیس میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ جاسیہ کی 21ویں اور 22ویں آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے، اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت میں مومنین و کفار کے انجام کے بارے میں گفتگو کی تھی. اب ان آیتوں میں ان دونوں گروہوں کے مقایسے و موازنے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. ارشاد الہی ہوتا ہے: کیا کوئی شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ پروردگار عادل اچھے اور برے لوگوں کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ کرے گا؟ کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے کہ دنیا میں ہر شخص جو بھی چاہے کام انجام دے، اور جو لوگ عوام اور معاشرے کی خدمت کرتے ہیں اور جو لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں دونوں یکساں و برابر ہیں؟
اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ ایمان اور عمل صالح یا کفر و گناہ کا انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو اس کا یہ نظریہ غلط ہے. بے شک مومن شخص کی موت اور زندگی اور کافر کی موت و زندگی میں بھی بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے.
مومنین ایمان اور عمل صالح کے پرتوں میں ایک خاص قسم کے اطمینان و سکون سے اس طرح بہرہ مند ہیں کہ زندگی میں پیش آنے والے حادثات اور سخت مشکلات ان کی روح پر بہت ہی کم اثرات مرتب کرتے ہیں. خداوند عالم کے وعدوں پر ایمان رکھنے والے مومنین ہمیشہ خوش و خرم اور شاد و آباد رہتے ہیں، اور اپنے مستقبل کو تابناک دیکھتے ہیں اور اسی کے خواہش مند ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ انعام کی 82ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں: جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. حالانکہ بے ایمان اور فساد و فحشا سے آلودہ انسان ہمیشہ تشویش و اضطراب میں مبتلا رہتا ہے. یہ لوگ اگر نعمتوں میں بھی غرق ہوں گے تو بھی اس کے زائل ہونے کا خوف و اضطراب ہمیشہ انہیں رنجیدہ رکھے گا، اور ہر حال میں وہ اپنے مستقبل کو تاریک اور موت کو نابودی تصور کریں گے.
سامعین، پہلے والے گروہ کو نور ہدایت روشن و منور کرتا ہے، اور خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے بہترین مقاصد کی جانب گامزن رہتے ہیں. لیکن دوسرے گروہ کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی بہترین لائحہ عمل یا مقصد معین نہیں ہوتا، اور ظلم و ستم کے طوفانی منجدھار میں بھٹکتے رہتے ہیں. موت کے ہنگام میں، کہ جو عالم بقا کی سمت ایک دریچہ ہے، ان دونوں گروہوں کی سرنوشت میں بھی فرق پایا جاتا ہے. موت کے وقت نیک اور با ایمان افراد کو جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، لیکن بے ایمان اور مجرم افراد سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ کے راستوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو گے. المختصر یہ کہ ان دونوں گروہوں کی کیفیت تمام امور من جملہ زندگی، موت، برزخ اور قیامت میں مختلف ہوگی. ایک اہم مطلب، یعنی زمین اور آسمانوں کی خلقت حق اور عدل کی بنیاد پر ہے. نہ صرف انسانی زندگی کا نظام بلکہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات کا نظام خلقت حق کی بنیاد پر رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نہ کسی پر ظلم و ستم کرتا ہے اور نہ ہی انسانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ جس کا دل جس طرح چاہے زندگی بسر کرے، بلکہ نظام عدل کی بنیاد پر انسانوں کو جزا یا سزا دیتا ہے.
سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کے بارے میں غلط اور نازیبا گمان و خیال کرنے سے پرہیز کریں، اور اس حقیقت پر ایمان رکھیں کہ خداوند عالم کے یہاں جزا اور سزا کا معیار ہمارے اعمال ہیں، نہ کہ خواہشیں اور برے خیالات و بے جا گمان۔ انسان کی زندگی اور موت دونوں میں ایمان و عمل صالح اور کفر اور برے کام بھی اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کائنات کا نظام حق کی بنیاد پر مرتب ہوا، لہذا انسانوں کے ساتھ بھی حق کے مطابق ہی رفتار ہوگی۔ قیامت کے روز رونما ہونے کا فلسفہ بھی عدل اور حکمت الہی کے مطابق ہے، تاکہ خلقت کا مقصد پورا ہو سکے اور حق حقدار تک پہنچ جائے۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 23 آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔
کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے اور خدا نے اس کی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو؟
یہ آیت کریمہ جرم اور گناہ کی علت کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے، گناہگار اور مجرم افراد اپنی تمام نفسانی خواہشات اور آرزوؤں کو تمام چیزوں کا معیار و محور قرار دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح سے کہ گویا ان کی خواہشات نفسانی ان کا خدا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے وہ ایسے امور انجام دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کریں، لہذا ان کا جو دل چاہتا تھا وہی کام کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی فکر و عقل کو اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے میں بروئے کار لاتے تھے۔ فطری بات ہے کہ ایسے افراد یہاں تک کہ ان کی آنکھیں اور کان بھی حقیقت کی شناخت سے روک دیتے ہیں، اور جس میں اپنی لذت اور منافع دیکھتے تھے بس اسی کو صحیح جانتے تھے، اور جو ان کے برخلاف ہوتا تھا اسے غلط قرار دے دیتے تھے۔ اس طرح کے کام انسان کو ایسی منزل پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اپنے علم اور آگاہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لہذا خواہشات نفسانی کا پیکر اگر دانشور بھی ہوتا ہے جب بھی وہ گمراہی و ضلالت کے دلدل میں گر ہی جاتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صرف لکڑی یا پتھر کے بنے ہوئے بت یا چاند و سورج یا بعض حیوانات ہی پوری تاریخ میں انسانوں کے خدا کے عنوان سے نہیں رہے ہیں، بلکہ بہت سے افراد اپنی خواہشات کی پرستش کرتے تھے اور صرف نفسانی لذتوں اور خواہشوں کی ہی پیروی کرتے تھے۔
سامعین، اگر انسان پر اس کی خواہشات کا قبضہ ہو جائے تو انسان اپنے علم اور آگاہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور انسان گمراہی و ضلالت کے کھنڈر میں گر جاتا ہے، اگرچہ زیادہ علم و آگاہی سے سرشار ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر سگریٹ کے نقصانات سے بہت زیادہ آگاہی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ خواہشات نفسانی چشمے یا رنگین شیشوں کی طرح ہے جو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان حقیقت کو جس طرح سے کہ وہ ہے مشاہدہ کرے اور اس کی بنیاد پر صحیح ارادہ کرے، لہذا خواہشات نفسانی کی بنا پر انسان صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 24 اور 25 آیات کی تلاوت سے اپنے دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے، اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے، اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور بس۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں ہم نے خواہشات نفسانی اور اس کے اثرات کے جو انسان کو حقائق سے دور کر دیتے ہیں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب ان آیتوں میں خواہشات نفسانی سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ وہ افراد جو جنسی خواہشات کی تگ و دو میں رہتے ہیں اور صرف خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتے ہیں، وہ موت کے بعد عالم اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے اور ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور ان کاموں کا جواب دے جو زندگی میں ہم نے انجام دیا ہے۔ ہم نے دنیا میں ایک دن قدم رکھا ہے اور ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ ان لوگوں کے پاس قیامت کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صرف وہم و گمان کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر مردوں کا زندہ ہونا حق ہے تو اسی دنیا میں ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کرو تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کرنے میں مختلف طریقوں من جملہ انسان کی پہلی تخلیق میں واضح کیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے کی وجہ سے انسان قیامت کا انکار کر دیتا ہے تاکہ نہایت ہی آرام و سکون سے اپنی دیرینہ خواہشات نفسانیہ پر عمل کرے اور جرم و گناہ کو کھلم کھلا انجام دے۔ قیامت کا انکار کرنے والے قیامت کے انکار پر کوئی دلیل نہیں رکھتے، بلکہ اپنے خیالات اور افکار کی بنیاد پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح سے خداوند عالم کے منکروں نے کہا تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایمان لائیں، اسی طرح سے بعض قیامت کا انکار کرنے والے افراد بھی کہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آبا و اجداد کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیں تاکہ ایمان لائیں، کیونکہ ان کی عقلیں گویا ان کے دل میں ہیں اور جس چیز کو نہیں دیکھتے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو
حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران: ایران کے خلاف پابندیاں ختم کی جائیں، اقوام متحدہ۔ العربی الجدید: یمن، مغرب کے جنوب میں جھڑپیں اور فضائی حملے، دسیوں کی موت۔ اور نیویارک ٹائمز: امریکہ کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے دوران پوتین اور شی نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ابتکار: ایران اور سعودی عرب میں قربت کا ماحول تیار ہے۔ اخبار ابتکار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ ایران کا معاملہ علاقے کے عرب ملکوں کے لیے کافی اہم ہے، اور وائٹ ہاؤس میں بائیڈن کی آمد اور ایٹمی معاہدے کی تجدید کے امکان کی وجہ سے کچھ عرب ملکوں، خاص طور پر سعودی عرب میں تہران کے اثر و رسوخ میں اضافے کی جانب سے تشویش بڑھ گئی ہے۔ یہ تشویش میکران کے تین عرب ملکوں اور بن سلمان کے خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے دوروں میں اہم موضوع رہی ہے۔ بن سلمان کے دوروں اور ملاقاتوں سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کو تنہائی سے نکالنا اور علاقائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے خواہاں ہیں، اور اس میں ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کو اہمیت حاصل ہے۔ القدس العربی: اسرائیل کی مدد سے اسلام مخالف تنظیموں کے لیے جاسوسی کرنے والے نیٹ ورک کا انکشاف۔ اخبار القدس العربی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسلام امریکہ تعلقات تنظیم کیئر نے بتایا ہے کہ اس نے ایک ایسی اسلام مخالف تنظیم کا پتہ لگا کر اسے ختم کیا ہے، جس کے اراکین امریکہ کی بڑی بڑی مسجدوں اور تنظیموں میں در اندازی اور جاسوسی میں کامیاب ہو گئے تھے۔ امریکہ میں سب سے بڑی اسلامی تنظیم نے بتایا ہے کہ اسلام مخالف اس امریکی تنظیم کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا تعاون حاصل تھا۔ امریکہ کی اسلامی تنظیم نے بتایا کہ گزشتہ برس اسے پتہ چلا کہ بہت سے سرگرم کارکن اسلام مخالف تنظیموں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز: کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، کسان رہنما ٹکیت۔ ٹائمز آف انڈیا: صدر کووند آج بنگلہ دیش میں یوم فتح کی تقریبات میں حصہ لیں گے۔ اور روزنامہ جسارت: حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: افغانستان انسانی المیہ کا شکار، تنہا چھوڑنا کسی کے مفاد میں نہیں۔ روزنامہ جنگ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہنگامی صورتحال اور انسانی المیہ سے بچنے کی خاطر پاکستان افغان عوام کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گا، افغانستان کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑنا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ حکومت پاکستان نے افغان عوام کی مدد کے لیے 5 ارب روپے کی امداد مختص کی ہے۔ پاکستان کے راستے افغان عوام کو امداد دینے والے بین الاقوامی اداروں کو سہولیات فراہم کی جائیں، ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کو اپیکس کمیٹی برائے افغانستان کے دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا۔ صدارت کرتے ہوئے کیا اپیکس کمیٹی کے شرکا نے افغانستان میں ہنگامی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، حکومت کی خود مختاری اور جمہوریت، اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ ہندوستان جنت نشان میں جمہوریت اپنے تمام مروجہ اور مسلمہ اقدار کے علی رغم ایک عجیب دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک جانب حزب اختلاف حکومت پر جمہوریت کے قتل کا الزام لگا رہا ہے تو دوسری جانب حکومت جمہوریت کے پھلنے پھولنے، اس کی مکمل حفاظت کا عہد اور حزب اختلاف کو جمہوری طرز عمل اپنانے کی نصیحت کر رہی ہے۔ اگر راہل گاندھی کی بات درست ہے کہ ارکان راجیہ سبھا کی معطلی کسی خاص قوت کے اشارے پر کی گئی ہے تو یہ نہ صرف ملک میں کسی نادیدہ متوازی حکومت کے وجود کا پتہ دے رہی ہے بلکہ جمہوریت انتخابی عمل، منتخب حکومت، عوام کی حاکمیت، ملک کے اقتدار اعلی، آئین کی بے توقیری کا ثبوت بھی ہے اور آنے والے دنوں میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ ملک کی وحدت و سالمیت کے لیے بھی کھلے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبرساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا، جے سی پی او اے کے دائرے سے باہر کوئی بھی مطالبہ تسلیم نہیں، وزیر خارجہ۔ فارس نیوز ایجنسی، یمنی فوج نے سعودی عرب کے جنگی طیاروں کے ہینگر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ اور سانا نیوز ایجنسی، شام کے ایئر ڈیفنس نے جنوبی علاقوں میں دشمن کے کئی میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام دریچے۔
دریچے، سامعین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم جمہوریہ آذربائیجان میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کی کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، جمہوریہ آذربائیجان کو سن 1991 میں خود مختاری حاصل ہوئی۔ اس زمانے سے اب تک نسل پرست صہیونی حکومت اس ملک میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ باکو کی حکومت نے جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمان عوام کی مخالفت کے باوجود اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں بعض اقدامات انجام دیے ہیں۔ یہ ساری کوششیں قراباخ کا مسئلہ حل کرنے اور آرمینیا کے قبضے سے جمہوریہ آذربائیجان کی زمینوں کو واپس لینے کے مقصد سے کی گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوریہ آذربائیجان کے حکام حالیہ برسوں کے دوران دریائے ارس کے شمال میں رہنے والے مسلمانوں کو قانع کرنے کے لیے ہمیشہ کہتے تھے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات صرف اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک مسئلہ قراباخ کو صہیونی حکومت اور امریکی کانگریس میں موجود صہیونی لابی کی مدد سے حل نہیں کر لیا جاتا۔ باکو کے حکمرانوں کے بیانات ہمیشہ شک و تردد کے ساتھ سامنے آتے تھے، کیونکہ ان کو جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمان عوام کے رد عمل کا خوف تھا۔ لیکن قرہ باغ کی دوسری جنگ کے بعد سے، کہ جو اسلامی جمہوریہ ایران اور روس سمیت خطے کے ممالک کی مدد سے بند ہوئی، آذربائیجان کے حکام سمیت عالمی صہیونیت سے وابستہ دھڑوں اور اسلام مخالف فری میسنز کو اس جنگ میں کامیابی کو اغیار سے منسوب کرنے کا موقع مل گیا۔ مثلاً باکو کے حکام، خصوصاً جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علی اوف نے، کہ جو قرہ باغ کی حالیہ جنگ کے دوران مسئلہ قرہ باغ کو حل کرنے سے متعلق ایران کی مدد کی قدردانی کیا کرتے تھے، اس جنگ میں کامیابی اور آذربائیجان کی کچھ زمین واپس لینے کے بعد یو ٹرن لیا اور قرہ باغ کی جنگ دوم میں دریائے ارس کے شمالی علاقے میں رہنے والے مسلمانوں اور ایران کے عوام اور حکومت کے کردار کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل صہیونی حکومت اور ترکی کی مدد کا ذکر کیا اور ان کی قدردانی کرتے ہوئے اس جنگ میں کامیابی کے سلسلے میں صہیونی حکومت اور ترکی کے کردار کو مؤثر اور مفید قرار دیا۔ جمہوریہ آذربائیجان کے حکام ان جملہ صدر الہام علی اوف کے موقف سے پہلے مرحلے پر یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ باکو کے حکام کا اغیار کی جانب شدید رجحان ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمان اور دیندار عوام نے قرہ باغ کی جنگ دوم میں دشمن کے مقابلے میں اگلے محاذ پر جو کردار ادا کیا ہے، باکو کی حکومت نے حتیٰ اس کی قدردانی سے بھی گریز کیا ہے۔ اس طرح الہام علی اوف کی حکومت جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمان عوام سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اس ملک میں عوامی حمایت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ باکو کے بہت سے سیاستدانوں اور سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ملک کے فوجی اور دفتری ڈھانچے میں صہیونی حکومت، ترکی اور بعض مغربی حکومتوں کی موجودگی کی تقویت کے بعد باکو کے حکام کو عوامی حمایت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حالانکہ اس میں شک نہیں کہ جمہوریہ آذربائیجان کے اقتدار میں اغیار کی موجودگی ایک عارضی چیز ہے، اور جب تک اغیار کے مفادات پورے ہوں گے تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن دریائے ارس کے شمال میں واقع اس واحد اسلامی ملک کے سیاسی سیٹ اپ میں اغیار کا اثر و رسوخ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوریہ آذربائیجان کی تاریخ میں جو چیز ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جائے گی، وہ اس ملک کے بعض توہم پرست سیاستدانوں کی خیانت ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان میں اغیار، خصوصاً صہیونیوں کے پروپیگنڈے کا طریقہ یہ ہے کہ سیاسی امور کے بعض نام نہاد ماہرین مختلف ذرائع ابلاغ میں بعض آزاد و خود مختار ملکوں کے خلاف اور بعض بیگانے ممالک کی حمایت میں مضحکہ خیز نظریات بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی واضح مثال کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایران نے تقریباً گزشتہ 3 عشروں کے دوران ہمیشہ خود مختار جمہوریہ نخجوان میں جمہوریہ آذربائیجان اور باکو کی مرکزی حکومت کے مفادات کی حمایت کی ہے۔ ایران نے جمہوریہ آذربائیجان سے الگ ہو جانے والے علاقے نخجوان اور باکو کی مرکزی حکومت کے درمیان رابطے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اس علاقے کے لوگوں کی بجلی، قدرتی گیس، پینے کے پانی اور اشیاء خورد و نوش کی ضروریات پوری کی ہیں۔ لیکن جمہوریہ آذربائیجان کے ذرائع ابلاغ اور حکام کے بیانات میں اس مسئلے کو غیر اہم بنا کر پیش کیا جاتا ہے یا سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اغیار سے وابستہ سیاسی امور کے نام نہاد ماہرین جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمانوں کو ایران کے خلاف بھڑکانے کے لیے نان ایشوز کو ایشوز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مثلا حال ہی میں سامیر ہمت اوف نامی سیاسی امور کے ایک نام نہاد ماہر نے جمہوریہ آذربائیجان کے ٹی وی چینل سے ایران مخالف پروپیگنڈا کرتے ہوئے غلط باتیں کی ہیں۔ سیاسی امور کے اس نام نہاد ماہر نے ایران کی توہین کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران مشکل ترین حالات میں جمہوریہ آذربائیجان کی پیٹھ میں چھرا گھوپتا ہے تو ایک دن اسے جمہوریہ آذربائیجان کی حکومت کی جانب سے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الہام علی اوف کی حکومت کے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں اور یہ تعلقات آئندہ بھی برقرار رہیں گے۔ فریقین ان تعلقات پر خوش ہیں اور یہ رضامندی ہر سطح پر نظر آتی ہے۔ صہیونی حکومت باکو کی اتحادی ہے اور اب کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ واضح ہے کہ کسی زمانے میں جمہوریہ آذربائیجان بھی ایران کا ہی حصہ تھا۔ جمہوریہ آذربائیجان کے سیاسی امور کے اس نام نہاد ماہر نے ایران کے خلاف یہ توہین آمیز بیانات ایسی حالت میں دیے ہیں کہ جب جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر اقتصاد دو طرفہ تعلقات سے متعلق بعض امور کی وضاحت پیش کرنے اور باہمی اقتصادی تعاون میں توسیع کی کوششوں کے سلسلے میں تہران کے دورے پر تھے۔ دوسری جانب جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمان عوام باکو کے بعض حکام اور ذرائع ابلاغ کے برخلاف ہمیشہ عملی طور پر ایران کی مدد کی قدردانی کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے حالیہ تین عشروں کے دوران جمہوریہ آذربائیجان کے لیے نخجوان کا تحفظ کرنے کے علاوہ اپنی سرحد اس ملک کے شہریوں کے لیے کھولنے کے ذریعے جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمان عوام کو ادویات اور اشیاء خوردونوش حتیٰ مالی امداد بھی فراہم کی۔ درحقیقت جمہوریہ آذربائیجان کے سرحدی باشندے ایرانی علاقے سے ایرانی اشیاء خریدنے اور انہیں جمہوریہ آذربائیجان میں فروخت کرنے کے ذریعے رزق حلال کماتے ہیں۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور یورپی یونین کی پابندیوں، نیز مغربی حکومتوں، صہیونی حکومت اور ترکی کی جانب سے جمہوریہ آذربائیجان کی مدد کیے جانے کے باوجود دریائے ارس کے شمالی علاقے میں جمہوریہ آذربائیجان کے سرحدی باشندے ایران کی عمدہ کوالٹی کی حامل اشیاء سے استفادے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے دوسرے ممالک کی حکومتیں، حتیٰ جمہوریہ آذربائیجان کے بعض حکام بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بہرحال بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حالیہ چند برسوں کے دوران جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمان عوام کی مخالفت کے باوجود صدر الہام علی اوف کی حکومت اسرائیل کی نسل پرست حکومت کے ساتھ تعلقات میں توسیع پر مائل نظر آتی ہے۔ باکو کے حکام اس تصور کے ساتھ کہ وہ جمہوریہ آذربائیجان کی رائے عامہ اور مسلمان عوام کو دھوکہ دے کر دریائے ارس کے شمال میں اغیار کی موجودگی کو تقویت پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ ایرانی اقوام سے اس مقصد کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے نمائندے نے قراباخ کی دوسری جنگ میں جمہوریہ آذربائیجان کے ایرانی نژاد تالش جوانوں کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ اسرائیل جمہوریہ آذربائیجان کے تالش جوانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے سفارتکاروں کے حالیہ بیانات اور اقدامات سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ نسل پرست صہیونی حکومت کی، جو ایران کے خلاف الہام علی اوف کی حکومت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مستقبل میں وہ جمہوریہ آذربائیجان کے تالش جوانوں کے ذریعے اس ملک کے حکمرانوں پر دباؤ ڈالے گی۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام دریچے سنا، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی مشاہیر۔ اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ریڈیو تہران کے محترم سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک نامور ماہر فلکیات ایرانی خاتون کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، آج ہم ایک ایرانی خاتون بی بی منجمہ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں جو ماہر فلکیات تھیں۔ وہ نیشاپور کی ایک خاتون تھیں جن کا شمار خارزم شاہیوں اور رومی سلجوقیوں کے دربار کے ممتاز نجومیوں میں ہوتا تھا۔ ایک نامور اور زبردست ماہر فلکیات، یہ ایک ایسی توصیف ہے جو کتابوں میں بی بی منجمہ کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ ایک ایسی خاتون جو خارزم شاہیوں کے دور میں علم ریاضی اور علم فلکیات میں اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا اظہار کر کے اپنے دور کے اعلیٰ ترین علمی مرتبے پر فائز ہوئیں اور اپنا نام ایران کی پہلی ماہر فلکیات اور ریاضیداں خاتون کی حیثیت سے دنیا کی تاریخ علم و سائنس کے میدان میں درج کرایا۔ بی بی منجمہ یا منجمہ نیشاپوری کے بارے میں بہت زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم اس ماہر فلکیات اور ریاضیداں ایرانی خاتون نے سن 600 ہجری قمری میں عظیم خراسان کے شہر نیشاپور میں ایک علمی گھرانے میں آنکھیں کھولی۔ ان کے والد کمال الدین سمنانی نیشاپور کے شافعی مذہب کے پیشوا اور سلطان محمد خارزم شاہ کے منجم تھے، اور ان کی ماں خراسان کے معروف فقیہ محمد بن یحییٰ کی نواسی تھیں۔ ان کے والد بھی ماہر فلکیات تھے اور بی بی منجمہ نے بھی اپنے والد کے ہی راستے کو اپنایا تھا۔ اس میدان میں ان کی شہرت اس حد تک زیادہ ہو گئی کہ سلطان جلال الدین خارزم شاہ اور ان کے بعد علاؤالدین کیقباد کے شاہی درباروں میں بھی ان کا چرچا ہونے لگا، اور علم نجوم میں نیز آئندہ حوادث کی پیشگوئی میں ان کی استعداد و صلاحیت اس بات کا باعث بنی کہ وہ سلطان خارزم کی مقرب درگاہ ہو گئیں اور بی بی منجمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ بی بی منجمہ کو علم نجوم میں ایک خاص مہارت حاصل تھی۔ نجوم کا فن دراصل تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: زائچہ بنانا، زائچہ پڑھنا اور صاحب زائچہ کی رہنمائی کرنا، اور بی بی منجمہ کو اس میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے فلکیات کے شعبے میں اپنا نظریہ بھی بیان کیا ہے۔ بی بی منجمہ، جنہوں نے ستاروں کا علم اپنے والد سے سیکھا تھا، اس میدان میں اس حد تک اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا کہ اپنے دور کے دانشوروں کی صف میں شامل ہو گئیں۔ بی بی منجمہ نے نہ صرف علم نجوم میں بلکہ اس سے متعلق تمام علوم میں بھی شہرت کی بلندی حاصل کر لی تھی۔ بی بی منجمہ کے شوہر مجد الدین محمد ترجمان گور سرخ جرجان یا گرگان کے علاقے کے سادات اور نامور شخصیات میں سے تھے۔ وہ سلطان جلال الدین خارزم شاہ کی بارگاہ کے مقربین اور معتمدین میں سے تھے، اور شروع میں وہ منشی کے عہدے پر فائز تھے، لیکن بعد میں جب وہ سلجوقی دربار میں خدمت کرنے لگے تو فراش خانہ خاص کے مشیر کی حیثیت سے منتخب کیے گئے۔ فراش خانہ خاص وہ جگہ ہوتی تھی جہاں دربار کے فرش بچھانے والے اکٹھا ہوتے تھے۔ بعد میں وہ ترجمان کے منصب پر فائز ہو گئے، اور اس عہدے کے ساتھ وہ بحیثیت ایک سفیر مختلف عمرہ اور حکمرانوں کے پاس جاتے تھے۔ بی بی منجمہ کو جلال الدین خارزم شاہ کے نزدیک ایک خاص مقام اور منزلت حاصل تھی۔ خارزم شاہیان فلکیات کے مسائل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور علم نجوم سے متعلق مسائل کے بارے میں اپنے بیشتر کاموں اور صلاح و مشورے کے لیے بی بی منجمہ نیشاپوری سے ہی رجوع کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض تاریخی ماخذ کے مطابق وہ مدتوں تک مغلوں کے خلاف میدان جنگ میں جلال الدین خارزم شاہ کے ساتھ ساتھ تھیں۔ جس وقت سلجوقیوں کا ایک امیر کمال الدین کامیار خوارزم شاہ کے پاس سفیر کے طور پر گیا تھا تو اس نے وہاں بی بی منجمہ کی شہرت کو سنا اور سلطان سلجوقی کے پاس واپس آ کر اس نے سلطان سلجوقی سے تفصیل کے ساتھ بی بی منجمہ کے بارے میں اور علم نجوم میں ان کی مہارت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی بادشاہی کا دور مغلوں سے شکست کھانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ کہا گیا ہے کہ بی بی منجمہ نے اپنی پیش گوئی میں سلطان جلال الدین کو ان کے بھائی غیاث الدین کی غداری سے باخبر کیا، تاہم سلطان نے اس مرتبہ بی بی کی بات کو اہمیت نہیں دی اور انہی سازشوں کے درمیان ایک جنگ میں وہ مغلوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی موت کے ساتھ ہی بی بی منجمہ اور ان کے شوہر، جنہوں نے اپنا ایک حامی کھو دیا تھا، اور یہ دونوں زن و شوہر درباریوں کے بھی غیظ و غضب کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے دمشق کی جانب ہجرت اختیار کر لی۔ لیکن بی بی منجمہ کو ان کی شہرت کی وجہ سے شاہ اشرف مظفر الدین موسیٰ ایوبی کے دربار میں جگہ مل گئی۔ سلطان ایوبی نے بی بی منجمہ اور ان کے اہل خانہ کا والہانہ گرم جوشی اور بہت زیادہ اکرام و احترام سے استقبال کیا۔ علاؤالدین کیقباد سلطان سلجوقی نے جب یہ خبر سنی تو اپنا ایک سفیر بھیجا اور سلطان ایوبی سے درخواست کی کہ بی بی منجمہ کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ قونیا روانہ کر دے۔ سلطان سلجوقی نے بہت احترام کے ساتھ بی بی منجمہ کو قونیا بلایا اور ان کو اپنے دربار میں اعلی مقام و منصب سے نوازا۔ شامیوں اور سلجوقیوں کے درمیان جنگ کے وقت بی بی منجمہ نے علم نجوم کی بنیاد پر سلطان علاؤالدین کیقباد کو میدان جنگ کا فاتح بتایا تھا اور ان کی اسی پیش گوئی کے مطابق جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور سلطان علاؤالدین کیقباد جنگ جیت گئے۔ اس کے بعد سے سلطان کیقباد کا عقیدہ بی بی منجمہ کے بارے میں دو چند ہو گیا اور وہ ان کے بہت معتقد ہو گئے، نیز ان کو شاہی خلعت سے نواز دیا۔ سلطان کیقباد نے بی بی کی خواہش پر ان کے شوہر مجد الدین محمد کو دار الانشاء کی سربراہی اور ترجمان کا لقب دیا۔ مجد الدین محمد نے تاحیات ایک سلجوقی امیر کی حیثیت سے اس عہدے پر رہ کر سلطان کی خدمت کی اور ہزار و سفر میں ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ بی بی منجمہ کا سن 679 ہجری قمری میں انتقال ہو گیا اور دمشق میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بی بی منجمہ کے بیٹے حسین بن محمد جعفری رغدی تھے کہ جن کا لقب ناصر الدین حسین تھا اور اپنی والدہ کی وجہ سے ابن بی بی یا ابن بی بی منجمہ کے نام سے معروف تھے۔ وہ ایشیا کوچک کے آخری سلجوقی بادشاہوں کے ہم اثر تھے۔ ابن بی بی رومی سلجوقیوں کے دربار کے بزرگوں میں شامل ہو گئے اور اپنے باپ کی وفات کے بعد امیری کے منصب پر فائز ہوئے۔ ابن بی بی دیوان تفرہ کے سربراہ تھے، یعنی تمام احکامات و فرامین لکھنے اور شاہی مہر لگانے کا کام انہی کے زیر نظر ہوتا تھا۔ ابن بی بی کی زندگانی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ جو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں بیان کی ہے اور وہ بھی زیادہ تر ان کے والدین کے احوال زندگی کے بارے میں ہے اور انہوں نے خود اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے۔ امیر ناصر الدین حسین ابن بی بی ساتویں ہجری قمری کے ایک اہم مورخ اور مصنف شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے فارسی میں ایک کتاب بھی تحریر کی ہے جو تاریخ ابن بیبی کے نام سے معروف ہے، اور یہ کتاب سلجوقیوں کی تاریخ کے بارے میں اہم ترین کتاب ہے۔ ابن بیبی نے اپنی تاریخ کی کتاب کو علاء الدین اتامک جوینی کے کہنے پر اور علاء الدین کے قباد اول کے نام سے تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب سن 680 ہجری قمری کے آغاز میں پائے تکمیل کو پہنچی، اور اس میں 588 سے 679 کے برسوں کے دوران رونما ہونے والے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ابن بیبی کے زمانے میں ایک شخص کے توسط سے خلاصہ کی گئی ہے۔ ممتاز ہم عصر محقق عباس اقبال آشتیانی نے ابن بیبی کی تالیف کو جوینی کی تاریخ جہاں گشا اور معین الدین یزدی کی تاریخ اوصاف و مواہب الہیہ جیسی اہم تاریخی کتابوں کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب ابن بیبی کا اصل نسخہ دسترس میں نہیں ہے، البتہ بعد میں ایک شخص نے اس کتاب کو، جو بہت بڑی اور مشکل تھی، سادہ اور مختصر بنایا ہے، اور یہ مختصر کتاب سلجوق نامے میں موجود ہے، اور اس کا شمار رومی سلجوقیوں کی بادشاہت کی تاریخ جاننے کے لیے معتبر ماخذ میں شمار ہوتا ہے۔ کتاب کا اہم ترین حصہ کیقباد اول اور ان کے جانشینوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ مؤلف کا تعلق ان کے دور سے تھا۔ اگرچہ مؤلف دربار سے وابستگی کے سبب واقعات رقم کرنے میں غیر جانبدار نہیں رہا ہے، بی بی منجمہ کی زندگی کے بارے میں زیادہ تر معلومات جو دستیاب ہوئی ہیں وہ اسی کتاب سے لی گئی ہیں۔
Thank you.